کتاب عظیم کشمکش باب گیارہواں شہزادوں کا احتجاج۔ ریفرمیشن کے لیے جتنے اعلیٰ ہمت بیان اور گواہیاں دی گئیں ان سب میں جرمنی کے کرسچن شہزادوں کا احتجاج جو انہوں نے 1529 میں ڈائٹ آف اسپائررز میں کیا وہ تمام احتجاجوں سے بھرپور احتجاج تھا۔ خدا کے ان مردوں کا حوصلہ، ایمان اور ثابت قدمی نے آنے والی نسلوں کے لیے آزادی لانے اور ضمیر کے مطابق فیصلے کا حق عطا کر دیا۔ ان کے احتجاج نے اصلاح شدہ چرچ کو پروٹیسٹنٹ کا نام بخشا۔ ان کے اصول پروٹیسٹنٹزم کی اصل روح ہیں۔ ریفرمیشن کے لیے تاریخ اور دھمکی آمیز دن آ پہنچا۔ باوجود یہ کہ ورمز کا شاہی فرمان جاری ہو چکا تھا کہ لوتھر باغی ہے اور اس کی تعلیمات اور عقیدہ کو نفرت انگیز قرار دے دیا گیا اور سلطنت کے صبر کا پیالہ لبریز ہو چکا تھا اور ہر جگہ اس کی مذمت کی گئی، مگر خداوند خدا نے ان قوتوں کی کمر توڑی جو صداقت کو تہس نہس کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ چارلز پنجم ریفرمیشن کی بےکنی پر کمر بستا تھا اور جب کبھی اس نے اسے برباد کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اسے ایسا کرنے سے زبردستی روک دیا گیا۔ ہر بار جب ان لوگوں کو تباہ کرنا ناگزیر سمجھا گیا تو ان نازک لمحات میں ترکی آرامی مغربی محاذ پر پہنچ گئی، یا فرانس کا بادشاہ یا خود پوپ شہنشاہ کی برتری سے خوف زدہ ہو کر اس پر حملہ آور ہو گیا۔ یوں قوموں کے جھگڑوں رگڑوں اور شورش کے دوران ریفرمیشن کو بڑھنے پھولنے اور قوت پانے کا موقع ملتا رہا۔ آخر کار پوپ کی حکومت نے تمام حکومتوں کے سربراہوں پر سختی کی اور انہیں کہا کہ آپس کے تمام تنازع ختم کریں اور سب مل کر اصلاح کار کے خلاف کام کرے۔ دی ڈائٹ آف اسپائررز نے 1526 میں ہر ایک اسٹیٹ کو جنرل کونسل کی میٹنگ تک تمام مذہبی معاملات کے بارے پوری آزادی دے دی، لیکن جو ہی خطرہ ٹل گیا جس کی رعایت حاصل ہوئی تھی تو شہنشاہ نے 1529 میں دوسری بار بدعت کا خاتمہ کرنے کے لیے اسپائررز میں میٹنگ کال کر لی۔ اگر ممکن ہو تو نرمی اور پیار سے شہزادوں کو مائل کرنے کا سوچا گیا تاکہ وہ ریفرمیشن کی مخالفت کریں، لیکن اگر وہ نہ مانے تو چارلز تلوار بھی چلانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پوپ کے حواری بڑے شادمان تھے، وہ بڑی تعداد میں اپنے حامیوں کے ساتھ اسپائررز پہنچے اور اصلاح کار اور ان کے حامیوں کے خلاف اپنی دشمنی کا برملا اظہار کیا۔ ملانچ تھان نے کہا، ہم تو دنیا کا کوڑا کرکٹ ہیں، مگر مسیح یسوع اپنے حلیم لوگوں پر نگاہ کرے گا اور انہیں محفوظ رکھے گا۔ جو ایونجیلیکل شہزادے ڈائٹ میں شرکت رکھتے تھے انہیں تو ان کی رہائش گاہوں میں بھی منادی کی اجازت نہ دی گئی، مگر اسپائررز کے لوگ خداوند کے کلام کے ایسے پیاسے تھے کہ منع کرنے کے باوجود سیکسونی کے الیکٹور کے چیپل میں ہزاروں ہزار سروس کے لیے پہنچ گئے۔ اس سے خطرہ جلد آ موجود ہوا۔ ڈائٹ کو شاہی فرمان ملا کہ ضمیر کی آزادی کے قانون نے بدمنی کو فروغ دیا ہے، شہنشاہ کو اسے منسوخ کرنا چاہیے۔ اس یک طرفہ عمل نے ایونجیلیکل مسیحوں کے غیظ و غضب کو بھڑکا دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، مسیح یسوع ایک بار پھر کیفا اور پلاتوس کے ہاتھوں میں آ گیا ہے، رومی اور بھی ظالم ہو گئے ہیں۔ پوپ کے ایک چہیتے نے کہا، لوتھرن سے ترک اچھے ہیں کیونکہ ترک روزے رکھتے ہیں اور لوتھر اور اس کے حامی روزوں کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ مگر میلانچ تھان نے جواب میں کہا، اگر ہمیں خدا کے مقدس نوشتوں اور کلیسیا کی غلط تعلیمات کے درمیان چناؤ کا حق ملے تو ہمیں آخر کو رد کرنا ہوگا۔ ہر روز پوری اسمبلی میں ہم انجیل کے مبشروں پر شاطر نئے پتھر مارتے ہیں۔ مذہبی عدم تشدد کا پہلے ہی قانون پاس ہو چکا تھا اور تمام ایونجیلیکل ریاستیں اپنے حقوق کی خلاف ورزی پر اس کی مخالفت پر تہیا کی ہوئی تھیں۔ لوتھر، جس پر ورمز نے پابندی لگا رکھی تھی، اسے اسپائرز میں آنے کی اجازت تھی، مگر اس کی جگہ اس ہنگامی صورت میں اس کے ہم خدمتوں اور شہزادوں نے پر کی، جنہیں خداوند خدا نے اپنے کام کی حمایت کے لیے کھڑا کیا۔ سیکسونی کا نوبل فریڈرک لوتھر کا سابقہ حامی اور سرپرست تھا، وہ انتقال کر چکا تھا، مگر ڈوک جان، جس نے ریفرمیشن کو بڑی خوشی سے خوش آمدید کیا، اس نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا اور ان تمام امور کی حوصلہ افزائی کی جن کا ایمان کے ساتھ واسطہ تھا۔ پریس نے مطالبہ کیا کہ جن ریاستوں نے ریفرمیشن کو قبول کر لیا ہے، وہ خود کو کلی طور پر رومی علمداری میں دے دیں۔ دوسری طرف اصلاح کار اس آزادی کا مطالبہ کرتے تھے جس کا انہیں پیشتر حق دیا گیا تھا۔ وہ روم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ ان ریاستوں پر دوبارہ قبضہ کرے جنہوں نے خداوند کے کلام کو بڑی خوشی سے قبول کر لیا تھا۔ تصفیہ کے طور پر بالآخر یہ تجویز کیا گیا کہ جہاں ریفرمیشن قائم نہیں ہوئی، وہاں ورمز کا حکم سختی سے لاگو کیا جائے، اور وہ ریاستیں جو اس سے روگردانی کر گئی ہیں اور جہاں بلوے اور بدامنی کے بغیر قائم نہیں ہو سکیں، وہاں کوئی نئی اصلاح متعارف نہ کروائی جائے۔ وہ وہاں کسی متضاد نقطے پر گفتگو نہ کریں، وہ ماس کے منانے کی مخالفت نہ کریں، اور کسی رومن کیتھولک کو لوتھرزم قبول کرنے کی اجازت نہ دیں۔ پوپ کے پریس اور چرچ کے اعلیٰ عہدے دوران کی تسلی کے لیے ڈائٹ نے ان اقدامات کی اجازت دے دی۔ اگر ان فرمان کو زبردستی لاگو کر دیا جاتا تو ان جگہوں تک ریفرمیشن پھیل نہ سکے گی جنہیں اس کا علم نہیں، اور نہ ہی ٹھوس بنیادوں پر وہاں قائم ہو سکے گی جہاں یہ پہلے سے موجود ہے۔ نہ تو کسی کو بولنے کی آزادی ہوگی اور نہ ہی کسی کو تبدیل کرنے کی۔ ان پابندیوں اور ممانعت کے ہوتے ہوئے ریفرمیشن کے تمام دوستوں کو فوراً تابع ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ ایسا لگتا تھا جیسے دنیا کی امیدیں دم توڑ دیں گی، اور رومی فرما روا درینہ برائیوں کو واپس لانے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑیں گے۔ ایسا موقع تلاش کر لیا جائے گا جو مکمل تباہی لائے گا، جسے تشدد، مذہبی جنون اور اختلاف رائے کے ذریعے پیشتر ہلاک کر رکھ دیا گیا ہے۔ جب ایونجیلیکل پارٹی نے غور و خوض کے لیے میٹنگ کی تو وہ مایوسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، اب کیا کرنا چاہیے؟ دنیا کے لیے بڑے بڑے ایشو داؤ پر لگے ہوئے تھے۔ کیا ریفرمیشن کے چیف ہتھیار ڈال دیں اور حکم مان لیں؟ اس بڑے بحران کے دوران اس غلط روش پر اصلاح کار کی بات چیت کتنی معقول تھی؟ تابع فرمان ہونے کے لیے کتنے خوش نما ہیلے بہانے اور معقول وجوہات انہیں ملیں؟ لوتھرن کے شہزادوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی ضمانت مل چکی تھی، اور وہی بخشش ان کی دوسری رعایا کو بھی دی گئی جنہوں نے اصلاح مذہب کے نظریات کو مان لیا تھا۔ کیا وہ اس پر قانع ہوتے؟ کیا فرمان مان لینے سے بہت سارے مسائل سے بچا نہیں جا سکتا تھا؟ کون سے مصائب اور خطرات یہ مخالفین ان کے خلاف عمل میں لا سکتے ہیں؟ کون جانتا ہے کہ مستقبل ان کے لیے کتنے ہی نیک ساتھ مہیا کرے؟ آئیے صلح کو تھام لے، آئیے زیتون کی اس شاخ کو پکڑ لے جو روم پیش کر رہا ہے، اور جرمنی کے زخموں کو بند کر دیں۔ اس طرح کی بحث سے اصلاح کار شاید خود کو مبنی بر انصاف سمجھیں، مگر یہ ایسا راستہ تھا جو بہت جلد ان کے مقصد کو تہ و بالا کر دیتا۔ بڑی خوشی سے اس اصول پر غور کیا جس پر اس بندوبست کی بنیاد تھی، اور انہوں نے ایمان کے بھروسے اس پر عمل کیا، وہ اصول کیا تھا؟ ضمیر کو جبری دبانا اور آزادانہ تفتیش کی ممانعت روم کا حق تھا، مگر خود وہ ان کے پروٹیسٹنٹ رایا کو مذہبی آزادی کا حق نہیں تھا۔ ہاں، خاص امداد کے لیے معاہدے میں ایک شرط رکھی گئی تھی، مگر وہ حق نہیں تھا۔ عظیم اصول کے اختیار کا کلی مقصد حکمرانی تھا۔ ضمیر کا مسئلہ کورٹ سے باہر تھا۔ روم لاخطا جج تھا جس کے فیصلے کو ماننا ہی پڑتا تھا۔ اس تجویز شدہ بندوبست کو ماننے سے یہ تھا کہ مذہبی آزادی سیکسونی کے اصلاح شدہ علاقوں تک ہی محدود رہے، اور دوسری مسیحی حکومتوں کے لیے بھی یہی تھا۔ آزادانہ تفتیش اور اصلاح شدہ ایمان جرم ہوگا، اسے جیل میں ڈھونسا جائے گا یا سولی اس کا مقدر بنے گی۔ کیا وہ مذہبی آزادی کی اجازت کو مقامی سطح تک محدود کریں گے اور ریفرمیشن کو بتانا پڑے گا کہ اس نے اپنا آخری شخص کب تبدیل کیا ہے اور اپنے آخری محکوم کو قبرستان پہنچاتا ہے؟ اور اب تک جہاں تک روم جڑیں پھیلا چکا ہے، وہاں اس کی دائمی حکمرانی ہوگی۔ کیا اصلاح کاروں نے یہ عذر پیش کیا کہ وہ ان سینکڑوں ہزاروں کے خون کے بارے جانتے ہیں جو اس بندوبست کے تعاقب میں پوپ کی سرزمین پر ہلاک ہوئے؟ یہ تو اس اعلیٰ وقت میں مسیحی حکومتوں کی آزادی اور انجیل کے کام کے ساتھ دغا ہے۔ اس کے لیے وہ ہر ایک چیز قربان کر دیں گے، یہاں تک کہ اپنی ریاست، اپنے تاج اور اپنی زندگیاں بھی۔ شہزادوں نے کہا، آئیں ہم اس حکم کو رد کر دیں۔ ضمیر کے فیصلوں کے بارے اکثریت کو کچھ اختیار حاصل نہیں۔ ڈیپٹیز نے اعلان کیا، 1526 کے حکم کے مطابق ہم اس امن کے مقروض ہیں جس کا سلطنت لطف اٹھاتی ہے۔ اس کی معقوفی سے جرمنی میں شورش اور تفرقے پیدا ہو جائیں گے، اور جب تک کونسل کا اجلاس نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ڈائٹ مذہبی آزادی کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ضمیر کی آزادی کی حفاظت کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور یہ مذہبی معاملات میں اس کے اختیار کو محدود کرتی ہے۔ ہر سیکولر گورنمنٹ جو سول اختیار کے ذریعے مذہبی عقیدوں کو لاگو کرنا چاہتی ہے، وہ اس اصول کی قربانی دیتی ہے جس کے لیے ایونجیلیکل مسیحوں نے بڑے عرصے سے اور بڑی ہمت سے پرامن جدوجہد کی ہے۔ پوپ کے حواریوں نے یہ پکا قصد کر رکھا تھا کہ جو بھی اس فرمان سے انحراف کرنے کی جرت کرے گا، اسے کچل کے رکھ دیا جائے گا۔ پہلے تو انہوں نے ریفرمیشن کے حامیوں میں تفرقہ پیدا کرنے کی پوری پوری کوشش کی، اور ان سب کو ہراساں کیا جنہوں نے ابھی تک اعلانیہ ریفرمیشن کی حمایت نہیں کی تھی۔ انہوں نے آزاد شہروں کے نمائندگان کو ڈائٹ کے سامنے پیش کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ ان تجاویز کو تسلیم کرتے ہیں جو پیش کی گئی ہیں، جس کے جواب کے لیے انہوں نے کچھ وقت مانگ لیا، مگر اس سے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اور جب آزمائش کا وقت آ گیا تو تقریباً ان میں سے آدھے مسلح مذہب کی حمایت میں کھڑے ہوئے پائے گئے۔ ان میں سے ایک ڈیلیگیٹ نے کہا کہ جنہوں نے ضمیر کی آزادی اور شخصی قوت فیصلہ کو قربان کرنے سے انکار کر دیا، انہیں اچھی طرح علم تھا کہ ان پر نکتہ چینی کی بوچھاڑ ہوگی، انہیں ملعون قرار دیا جائے گا اور وہ اظہار ثانی کا شکار بھی ہوں گے۔ ہمیں یا تو خدا کے کلام سے انکار کرنا تھا یا پھر آگ کی بھٹی میں جلنا تھا۔ کنگ فرڈیننڈ، جو ڈائٹ میں شہنشاہ کا نمائندہ تھا، اس نے دیکھا کہ اگر شہزادوں کو اسے قبول کرنے پر آمادہ نہ کیا گیا تو اس فرمان کے ذریعے بہت ہولناک تفرقہ پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے مصالحت کی راہ اختیار کرنے میں بھلائی سمجھی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر ان لوگوں کے خلاف طاقت کا استعمال کیا گیا تو یہ اپنے کول پر مزید ڈٹ جائیں گے۔ چنانچہ اس نے شہزادوں کی منت سماجت کی کہ وہ اس فرمان کو تسلیم کر لیں، اور انہیں یقین دلایا کہ اس سے شہنشاہ ان سے بہت زیادہ خوش ہوگا، مگر ان وفادار مردوں نے زمینی حکمرانوں کے اختیار پر خداوند خدا کے اختیار کو تسلیم کیا اور بڑے تحمل سے جواب دیا، ہم شہنشاہ کا ہر وہ حکم مانیں گے جس سے امن عامہ قائم ہو اور خداوند خدا کا جلال ظاہر ہو۔ ڈائٹ کی موجودگی میں آخر میں بادشاہ نے الیکٹور اور اس کے دوستوں کے سامنے اعلان کر ہی دیا کہ ان کا حکم اسی صورت میں قبول کر لیا گیا ہے جیسے تجویز کیا گیا تھا، اور یہ کہ انہیں خود کو اکثریت کے اختیار میں کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اسمبلی سے باہر چلا گیا اور اصلاح کاروں کو بولنے کا موقع نہ دیا گیا۔ انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے کہ وہ بادشاہ کو راضی کر کے واپس اسمبلی میں لائیں، مگر ان کے احتجاج پر اس نے صرف یہ جواب دیا، معاملہ طے ہو چکا ہے اور صرف اب حکم ماننا ہی باقی رہ گیا ہے۔ امپیریل پارٹی اس بات کو مانتی تھی کہ کرسچن شہزادے الہامی نوشتوں کو انسانی تعلیمات اور مطالبات سے برتر ماننے میں حق بجانب ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ جہاں کہیں بھی اصول کو مانا جائے گا وہاں سے پوپ کی فرما روائی ختم ہو جائے گی، مگر ان ہزاروں لوگوں کی طرح جو وقتی طور پر ظاہری چیزوں پر نظر رکھتے ہیں، انہوں نے بڑی خوشی سے کہا کہ فرماروا اور پوپ کا مقصد جاندار اور مضبوط تھا، جبکہ اصلاح کاروں کا بے جان اور کمزور تھا۔ بے شک اصلاح کار تعداد میں کم اور کمزور تھے اور روم کے ساتھ ان کا کوئی مقابلہ نہ تھا، مگر ان کی بھی ایک قوت تھی۔ ڈائٹ کی رپورٹ سے خدا کے کلام تک، شہنشاہ چارلس سے مسیح یسو تک جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جس طرح برڈیننڈ نے ان شہزادوں کی با اصول قائلیت کو نامنظور کر دیا، اسی طرح شہزادوں نے بھی اس کی غیر موجودگی کی کوئی پرواہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور بغیر تاخیر کیے نیشنل کونسل کے سامنے احتجاج کرنے کے لیے قدم اٹھا لیا۔ چنانچہ ایک نہایت ہی سنجیدہ اعلامیہ تیار کر کے ڈائٹ کو پیش کر دیا، ان دستخطوں کی روح سے ہم خداوند سے التجا کرتے ہیں جو ہمارا واحد خالق ہے، ہمارا محافظ اور نجات دہندہ ہے، اور جو ایک دن ہمارا اور ساری کائنات کا جج ہوگا۔ ہم اپنے اور اپنے لوگوں کے لیے اس تجویز کردہ فرمان کو بالکل اجازت نہیں دیں گے اور نہ ہی اس کی کسی شک کو مانیں گے جو خدا، اس کے پاک کلام اور ہماری ضمیر کی آزادی کے حقوق اور ہماری روحوں کی نجات کے خلاف ہو۔ ہم اس فرمان کی توثیق کرتے ہیں کہ ہم وثوق سے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جب تک قادر مطلق خداوند اپنے عرفان کے لیے انسان کو نہیں بلاتا، اس وقت تک وہ خداوند کے عرفان کو حاصل نہیں کر سکتا۔ خدا کے کلام کے بعد اور کوئی با اعتبار تعلیم نہیں ہے، خداوند خدا کسی اور طرح کی تعلیم کی ممانعت کرتا ہے۔ پاک نوشتوں کی تفسیر کو کلام مقدس ہی کے دوسرے واضح حوالہ جات سے بیان کیا جائے، یہ مقدس کتاب مسیحوں کے لیے ضابطۂ حیات اور بہت ہی اہم کتاب ہے۔ یہ بآسانی سمجھنے اور اندھیروں کو بھگانے کے لیے مناسب ذریعہ ہے۔ خدا کے فضل سے ہم نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ ہم خدا کے پاک کلام کو کلی طور پر بحال رکھیں گے، وہ پاک کلام جو عہد عتیق اور عہد جدید پر مشتمل ہے۔ ہم اس میں سے کسی ایسی چیز کا اضافہ نہیں کریں گے جو خداوند کے پاک کلام سے متصادم ہو۔ صرف یہی کلام سچائی ہے، یہی ہر طرح کی تعلیمات اور زندگی کی پرکھ کے لیے کسوٹی ہے۔ یہ نہ تو خود ناکام ہوتا ہے اور نہ ہی کبھی ہمیں ورگلاتا ہے۔ کوئی بھی جو اس فاؤنڈیشن کی بنیاد پر تعمیر کرتا ہے، وہ جہنم کے اختیار کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے، جبکہ انسان کی تمام تر لغیات اور بے بنیاد تعلیمات خدا کے سامنے مغلوب ہو جائیں گی۔ اسی وجہ سے ہم اس جوئے کو رد کرتے ہیں جو ہم پر زبردستی رکھا گیا ہے، اور ہم جہاں پناہ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مسیحی شہزادوں کا سا سلوک روا رکھا جائے جو ہر شے پر خداوند کو برتری دیتے اور اسے پیار کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ تمام فرائض جو جائز اور مہر و محبت پر مبنی ہیں ہم جہاں پناہ کے لیے اور کل کائنات کے بانی کے لیے ادا کرتے رہیں گے۔ ڈائٹ پر اس کا گہرا اثر پڑا۔ اکثریت احتجاج کرنے والوں کی دلیری پر بڑی حیران اور دہشت زدہ ہو گئی۔ مستقبل انہیں کسی آنے والے طوفان سے آگاہ کر رہا تھا۔ اختلاف رائے، بلوا اور خون خرابہ ناگزیر دکھائی دے رہا تھا، مگر اصلاح کاروں نے اپنے مقصد کو مبنی بر انصاف قرار دیا اور کہا کہ وہ صرف قادر مطلق خداوند کے بازوؤں پر ہی بھروسہ کریں گے جو ثابت قدمی اور ہمت سے بھرپور ہے۔ اس احتجاج میں جو سول اصول پائے جاتے تھے وہ پروٹیسٹزم کی اصل روح تھے۔ اس احتجاج نے ایمان کے بارے میں انسان کی دو برائیوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ نمبر ایک یہ کہ سول مجسٹریٹس کے کام میں بھیجا مداخلت، نمبر دو کلیسیا کا یک طرفہ اختیار۔ ان دونوں برائیوں کے علاوہ اصلاحی سوچ ضمیر کی آواز کو مجسٹریٹس کے فیصلے پر برتری اور دیدنی کلیسیا کے اختیار پر خدا کے کلام کو برتری دیتی ہے۔ یہ عقیدہ الہی چیزوں پر سول اختیار کو رد کرتا ہے اور نبیوں اور رسولوں کے ساتھ مل کر یہی کہتا ہے کہ ہمیں خدا کے حکم کو انسانوں کے حکم کی نسبت ماننا زیادہ ضروری ہے۔ چارلز پنجم کے تاج کے زمانے میں یہ مسیح یسوع کی صلیب کو برتری دیتے ہیں۔ یہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک اصول قائم کر رہے ہیں کہ تمام انسانی تعلیمات خدا کے پاک کلام کے تابع ہوں۔ احتجاج کرنے والوں نے مزید باضابطہ اعلان کیا کہ انہیں اپنے ایمان کے اظہار کا حق حاصل ہے۔ ہم خدا کے کلام کو جو وہ ہمیں سکھاتا ہے نہ صرف اسے آپ مانیں گے بلکہ اسے دوسروں کو بھی سکھائیں گے، اور اس امر میں وہ پریس یا مجسٹریٹ کی مداخلت کو نامنظور کرتے ہیں۔ سپائرز کا احتجاج مذہبی تشدد کے خلاف ایک سنجیدہ گواہی تھی اور جس میں ہر شخص کو ضمیر کے مطابق خداوند کی عبادت کرنے کا حق حاصل تھا۔ حتمی بیان تیار ہو گیا، یہ ہزاروں ذہنوں میں نقش ہو گیا اور آسمانی کتابوں میں درج ہوا جہاں اسے کوئی انسان مٹا نہیں سکتا تھا۔ تمام ایونجیلیکل جرمنی نے اسے اپنے ایمان کے اظہار کے طور پر قبول کر لیا۔ ہر جگہ اس اعلامیہ کو اس زمانے کے لیے بہتر اور نئے وعدے کے طور پر دیکھا گیا۔ ایک شہزادہ نے سپائرز کے احتجاج کرنے والوں کو کہا، کاش خداوند قادر مطلق خدا جس نے آپ کو بڑی قوت اور جوش و خروش بے باکی سے اس کا اقرار کرنے کے لیے فضل عطا کیا ہے، آپ کو ابدیت تک مسیح یسوع میں ثابت قدم رکھے۔ اگر کامیابی حاصل کرنے کے بعد ریفرمیشن دنیا کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ابن الوقت بن جاتی تو یہ نہ تو خدا سے وفاداری ہوتی اور نہ ہی خود سے، اور یوں خود اپنی تباہی کا سامان مہیا کرتی۔ ان شریف و نجیف اصلاح کاروں کا تجربہ آنے والی نسلوں کے لیے سبق آموز ہے۔ خدا اور اس کے کلام کے خلاف ابلیس کے کام کرنے کا طریقہ کار تبدیل نہیں ہوا۔ وہ آج بھی پاک نوشتوں کی جو زندگی کے رہبر ہیں اسی طرح مخالفت کرتا ہے جیسے وہ 16ویں صدی میں کرتا تھا۔ آج بھی ہمارے زمانے میں کتاب مقدس کی تعلیمات اور قوانین سے بہت دوری پائی جاتی ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عظیم پروٹیسٹنٹ اصول کی طرف لوٹ آئیں، اور وہ اصول ہے بائبل، اور صرف بائبل ہی ایمان اور فرض کا پیمانہ ہے۔ ابلیس ابھی بھی ریلیجیس لبرٹی کو برباد کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہا ہے۔ مخالف مسیحی قوت جسے احتجاج کنندہ نے سپائرز میں رد کر دیا تھا، نے جوش و جذبہ کے ساتھ دوبارہ اسی فضیلت کو قائم کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ قدیم ریفرمیشن کے بحران کے وقت خدا کے پاک کلام کو آشکارا کرنے کے لیے جس غیر متزلزل استقامت کا مظاہرہ کیا گیا، موجودہ زمانے میں اصلاح کی بھی وہی واحد امید ہے۔ پروٹیسٹنٹ کے سامنے خطرات نمودار تھے، مگر یہ آثار بھی ہویدہ تھے کہ ایمانداروں کی حفاظت کے لیے اللہ ہی ہاتھ موجود ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب میلانج تھان بڑی سرعت سے سپائرز کی گلیوں میں سے ہوتا ہوا رائن کی طرف اپنے دوست سائمن گرینس کے پاس پہنچا اور اسے مجبور کیا کہ وہ دریا پار کر جائے۔ ایسی جلد بازی پر سب کو حیرانی ہوئی۔ میلانج تھان نے کہا، ایک حلیم اور پروقار بزرگ مجھے ملا ہے جسے میں نہیں جانتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ فریڈیننٹ چند منٹوں تک سائمن کو گرفتار کرنے کے لیے آفیسرز آف جسٹس کو بھیج رہا ہے۔ دن کے وقت گرینیس کو ایک معروف ڈاکٹر کے ذریعے رسوا کرنے کی چالیں چلی گئیں اور آخر میں اس کے خلاف بعض قابل نفرت تعلیمات کا دفاع کرنے کے لیے احتجاج کیا۔ اس فریبی شخص نے اپنے غصے کو چھپائے رکھا اور اس کے فوراً بعد اس بادشاہ سے مشورہ کر کے ہیڈلبرگ کے اس اڑیل پروفیسر کے خلاف آرڈر حاصل کر لیے۔ میلانج تھان کو یہ بالکل شک نہیں کہ خداوند خدا نے اس کے دوست کو بچانے کے لیے اپنے ایک فرشتے کو آگاہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ میلانج تھان بے حس و حرکت رائن دریا کے کنارے کھڑا رہا، اس وقت تک انتظار کیا جب تک گرینیس کو ندی کے پانی نے دشمنوں کے ہاتھ سے بچا نہ لیا۔ آخر میں میلانج تھان اپنے دوست کو دوسرے کنارے پر دیکھ کر چلایا کہ بالآخر وہ ان کے جبڑوں سے چھڑا لیا گیا جو اس معصوم کے خون کے پیاسے تھے۔ جب میلانج تھان گھر پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ گرینیس کو ڈھونڈنے میں آفیسرز نے ہر شے تہ حوالہ کر دی تھی۔ زمین کے ارباب اختیار کے سامنے ریفرمیشن کو بڑی امتیازی حیثیت حاصل ہو گئی۔ ایونجیلیکل شہزادوں کی بادشاہ فریڈیننٹ نے سننے سے انکار کر دیا، مگر انہیں یہ موقع فراہم کیا گیا کہ وہ اپنے مقصد کو فرماروا اور کلیسیا اور ریاست کے معززین کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اس تفرقہ بازی کو خاموش کرنے کے لیے جس نے ریاست میں ہلچل مچا دی تھی، چارلز پنجم نے سپائرز کے احتجاج کے بعد ڈائٹ کو آگسبرگ میں کال کر لیا، جہاں اس نے خود حاضر ہو کر اپنے ارادہ کا اظہار کرنے کا عندیہ دیا۔ اس میں پروٹیسٹنٹس رہنماؤں کو بھی بلا لیا گیا۔ بہت سے خطرات ریفرمیشن کے سر پر منڈلا رہے تھے، مگر اس کی وکالت کرنے والے اپنے مقصد میں توکل رکھتے تھے کیونکہ وہ خدا کی طرف سے تھے اور انہوں نے عہد کیا کہ وہ انجیل کے بارے ثابت قدم رہیں گے۔ سیکسونی کے الیکٹور کو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ وہ ڈائٹ نہ جائے۔ انہوں نے کہا کہ شہزادوں کی موجودگی اس لیے ہے کہ انہیں جال میں پھنسا لیا جائے۔ کیا یہ ہر طرح سے خطرہ نہیں ہے کہ کوئی خود ایک طاقتور دشمنوں اور شہر کی دیواروں میں جا کر معصور ہو جائے؟ مگر دوسروں نے بڑی جوان مردی سے کہا، شہزادوں کو ہمت سے کام لینا چاہیے کیونکہ خدا کا مشن محفوظ رہے گا۔ لوتھر نے کہا، خداوند بھلا اور وفادار ہے، وہ ہمیں ترک نہیں کرے گا۔ الیکٹور اپنے جلو کے ساتھ آگسبرگ کی طرف چل پڑے۔ سب ان خطرات سے واقف تھے جو انہیں درپیش تھے اور بہتیرے تھے جو ٹوٹے اور افسردہ دل کے ساتھ آگے بڑھے، مگر لوتھر جو ان کے ساتھ برگ تک گیا، اس نے سفر کے دوران یہ گیت لکھا اور ان کے لیے گایا، خداوند ہمارا محکم کلا ہے۔ اس گیت نے بہتوں کے ڈوبتے ہوئے ایمان کو اچھالا، بہتوں کے اندیشے دور ہو گئے، بہت سے بھاری دل اس متحرک کرنے والے مزمور سے ہلکے ہو گئے۔ اصلاح شدہ شہزادوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ ان کے جو نظریات ہیں انہیں سلسلہ وار کلام مقدس کی روشنی اور ثبوتوں کے ساتھ ڈائٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور اسے تیار کرنے کی ذمہ داری لوتھر، میلانج تھان اور ان کے معاونین کو سونپی گئی۔ یہ اعتراف پروٹیسٹنٹس نے اپنے ایمان کے اظہار کے طور پر قبول کیا، اور وہ سب اس اہم دستاویز پر دستخط کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ یہ بہت ہی سنجیدہ اور آزمائش کا وقت تھا۔ ریفارمرز نے التماس کی کہ ان کا مقصد سیاسی سوالات کی بھینٹ نہیں چڑھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کے کلام سے بڑھ کر اس پر کسی دوسری شے کو اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ جب اس اعتراف پر دستخط کرنے کے لیے مسیحی شہزادے آگے بڑھے تو میلانج تھان نے انہیں یوں کہہ کر روکا کہ یہ علم الہیات کے ماہرین اور منسٹرز نے تجویز پیش کی ہے، اس دنیا کا اختیار رکھنے والوں کو کسی اور موقع پر زحمت دیں گے، مگر جان آف سیکسونی نے کہا کہ خدا نہ کرے کہ آپ مجھے اس سے باز رکھیں، جو کچھ راست ہے میں اسے انجام دینے پر کمر بستا ہوں، ایسے میں مجھے اپنے تاج کی بھی پرواہ نہیں، میں خداوند کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں، میرا الیکٹورل تاج مجھے مسیح یسوع کی صلیب سے زیادہ عزیز اور قیمتی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے دستخط کر دیے۔ ایک اور شہزادے نے قلم پکڑتے ہوئے کہا، اگر میرے آقا مسیح یسوع کی عزت و آبرو یہی تقاضا کرتی ہے کہ میں اپنا مال و دولت اور زندگی اس کے لیے نچھاور کر دوں، تو یہ سب کچھ اس کے لیے حاضر ہے۔ میں اس دستاویز میں درج تعلیم کے علاوہ کوئی اور تعلیم قبول کرنے کی بجائے اپنے جد امجد کی دھرتی کو ترک کر دوں گا۔ خدا کے ان مردوں کا کیسا ایمان اور کیسی دلیری تھی، واہ! فرمروا کے سامنے حاضر ہونے کا مقررہ وقت آ پہنچا۔ چارلز پنجم اپنے تخت پر براجمان ہوا۔ شہزادے اور الیکٹورز اس کے گرد گرد جمع تھے۔ یہی پروٹیسٹنٹ اصلاح کاروں کے سامعین تھے۔ ان کے ایمان کا اعتراف پڑھا گیا۔ اگست کی اس اسمبلی میں انجیل کی صداقتیں بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کی گئیں، اور پوپ کی کلیسیا کی غلط تعلیمات کی بھرپور نشاندہی کی گئی۔ اس دن کو نہ صرف مبارک دن کہا گیا بلکہ ریفرمیشن کا عظیم دن اور بنی نو انسان اور مسیحی تاریخ کا نہایت ہی جلالی دن کہا گیا۔ گزرے چند سال پہلے وٹنبرگ کا مانک ورمز کی قومی کونسل کے سامنے تنہا کھڑا تھا، لیکن اب اس کی بجائے سلطنت کے عالی منصب شہزادے کھڑے تھے۔ لوتھر کو آگسبرگ میں حاضر ہونے کی ممانعت تھی، مگر وہ اپنی تعلیم اور اپنی دعاؤں کے ذریعے وہاں حاضر تھا۔ اس نے لکھا کہ مجھے انتہائی خوشی ہے کہ میں اس وقت تک زندہ رہا جس میں مسیح یسوع کو ان مثالی مردوں کے اعتراف کے ذریعے اعلیٰ مرتبہ اسمبلی میں جلال ملا، اور جو کلام مقدس میں لکھا ہے وہ پورا ہوا۔ زبور 119 کی 46 آیت، میں بادشاہوں کے سامنے تیری شہادتوں کا بیان کروں گا اور شرمندہ نہ ہوں گا۔ پالوس رسول کو جس انجیل کی وجہ سے جیل میں ڈالا گیا، اس انجیل کی وجہ سے شہزادوں اور شرفا کو امپیریل سٹی میں لایا گیا۔ چنانچہ اس موقع پر جبکہ فرماروا نے پلپٹ سے واز کرنا منع کر رکھا تھا، اس کی منادی محل سے ہوئی، اور بہتیرے تھے جنہوں نے کہا کہ یہ غلط ہوا ہے کہ جسے نوکروں اور سلطنت کے ماسٹرز اور لارڈ نے بڑی حیرت سے سنا۔ بادشاہ اور درباری سامعین تھے، وہ تاجدار شہزادے، وائزین اور واز خود خدا کی شاہی صداقت پر تھا۔ مصنف کا کہنا ہے کہ رسولوں کے زمانے سے اس دن تک اتنا عظیم کام نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی اتنا شاندار اعتراف۔ پوپ کے ایک بشپ نے اقرار کیا کہ جو کچھ لوتھر نے کہا ہے وہ سچ ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ ایک اور ڈروک نے کہا کہ کیا آپ اس اعتراف کو معقول دلائل کے ذریعے جھٹلا سکتے ہیں جو الیکٹور اور حمایتیوں نے کیا ہے، رسولوں اور نبیوں کے کلام کے لحاظ سے، اور جس کا جواب تھا نہیں، لیکن فادرز اور کونسلز کے لحاظ سے وہ ہاں تھا۔ मैं समझता हूं, सवाल करने वाले ने कहा, आपके मुताबिक लूथरन पाक नविश्तों के अंदर हैं और हम उनके बाहर। जर्मनी के कुछ शहजादों ने इस्लाहशुदा ईमान को कबूल कर लिया। फरमरवा ने खुद इकरार किया कि प्रोटेस्टेंट का मजमून सदाकत पर मबनी है। ये एतराफ कई जुबानों में तर्जुमा किया गया और सारे यूरोप में तकसीम किया गया और इसे अपने ईमान के इजहार के तौर पर करोड़ा करोड़ लोगों ने कबूल किया। खुदा के वफादार खादम अकेले ही मुशक्कत नहीं कर रहे थे। जब रियासतें, हकूमत और इख्तियार वाले और ऊंचे मकामों में रहने वाली बदरूहें उनके खिलाफ जमा हुई तो उस वक्त खुदावन ने अपने वफादार खादमों को तर्क ना किया। अगर उनकी आंखें खोल दी जातीं तो वो उस अलाही मौजूदगी को देख लेते जो अलीशा नबी को भी हासिल हुई थी। जिस वक्त अलीशा के खादम ने उसकी तवज्जो उस गनीम की फौजों की तरफ मबजूल करवाई जो उन्हें मुहासरा में लिए हुए थी, तो नबी ने यूं दुआ की जो दूसरा सलातीन के छठे बाब की 17वीं आयत में लिखी है और यूं कहा, ऐ खुदावंद उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। उसने जो निगाह की तो देखा अलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आतशी घोड़ों और रथों से भरा है। इसी तरह खुदा के फरिश्तों ने इन रेफरमेशन के कारगुजारों को भी पना दी। एक असूल जिसे लूथर ने बड़ी साबित कदमी से कायम रखा कि रेफरमेशन के लिए कोई सेकुलर हमायत ना ली, इसके दफा के लिए असला वगैरह के लिए अपील ना की जाए। उसे बड़ी खुशी हुई कि हुकूमत के शहजादों ने अंजील को कबूल किया है, मगर उसने कहा कि अंजील की तालीम का दफा सिर्फ खुदावंद खुदा ही करेगा। इसमें जिस कदर कम इंसानों का अमल दखल होगा उतना ही ज़्यादा उसके हक में खुदावंद खुदा की मुदाखलत होगी। सियासी एहतियाती इकदाम के तौर पर जितने भी मशवरे पेश किए गए उनके बारे में उसका नज़रिया था कि ये गैर ज़रूरी खौफ और बेतबारी के गुनाह की बदौलत है। जब ज़बरदस्त दुश्मन इस्लाहशुदा ईमान को ख़त्म करने के लिए मुत्तहिद हो रहे थे और इसके खिलाफ हज़ारों तलवारें मैदान से बाहर आती दिखाई दे रही थीं, लूथर ने लिखा, इब्लीस अपना गज़ब उगल रहा था और बेदीन पोप की फौजें इस साजिश में शामिल हैं और हमें जंग की धमकियां मिल रही हैं। लोगों को नसीहत करें कि दुआ और ईमान के ज़रिए खुदा के तख्त के सामने इनकी आंखों में आंखें डालकर बड़ी बहादुरी से मुकाबला करें ताकि हमारे दुश्मन खुदा की रूह से मादूम और सुलह के लिए मजबूर हो जाएं। दुआ हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत और खिदमत है। लोगों को बताएं कि वो तलवार की धार और इब्लीस के गज़ब तले हैं, उन्हें दुआ के लिए उभारें। बाद में किसी और तारीख पर मुसल्ला शहजादों की लीग में लूथर ने ऐलान किया, जो हथियार इस जंग में इस्तेमाल किया जाए वो सिर्फ रूह की तलवार होनी चाहिए। उसने सैक्सोनी के इलेक्टोर को लिखा कि जिस इत्तेहाद का जिक्र किया गया है हमारा ज़मीर उसे कबूल नहीं करता। अगर अंजील के मकसद को हासिल करने के लिए एक कतरा खून का बह जाए तो बेहतर है कि हम खुद उसके लिए 10 बार हलाक हों। हमारा हिस्सा तो ज़बह होने वाले बर्रे का है। मसीह की सलीब उठाना होगी जहां पना आप बिल्कुल बेदिल ना हों। हम अपने तमाम दुश्मनों की लाफजनियों का मुकाबला दुआओं से कर सकते हैं। आपके हाथ अपने भाइयों के खून से ना रंगे जाएं। अगर फरमारवा हमें ट्रिब्यूनल के सामने हाजिर होने के लिए कहेगा तो हम पेश होने के लिए तैयार हैं। आप हमारे ईमान का दिफा नहीं कर सकते, हर एक को खतरा मोल लेकर ईमान का इजहार करना ही होगा। दुआ के जरिए गायबी जगह से कुव्वत आई जिसने दुनिया को अजीम रेफरमेशन के लिए हला कर रख दिया। एक मुकद्दस से सुकून के साथ खुदावंद के खदाम ने अपने पांव वादों की चट्टान पर रख दिए। ऑगस्टबर्ग की जदोजहद के दौरान लूथर ने कोई ऐसा दिन ना जाने दिया جس میں اس نے کم از کم 3 گھنٹے دعا میں نہ گزارے ہوں، اور یہ 3 گھنٹے وہ اس کی سٹڈی میں تھے۔ اپنی کوٹھری کی تنہائی میں اسے سنا گیا کہ وہ اپنی روح بلند آواز میں خدا کے سامنے انڈیل دیتا تھا۔ پرستش سے بھرپور وہ ایسا کلام کرتا جیسے کوئی ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تو ہمارا باپ اور ہمارا خداوند ہے، اور یہ بھی کہ تو اپنے بچوں کے دشمنوں کو تتر بتر کر دے گا، کیونکہ ہمارے ساتھ تو بھی خطرے میں ہے۔ یہ سارا معاملہ تیرا ہے، اور تو ہی نے ہمیں اس میں اپنے ہاتھ ڈالنے کے لیے مجبور کیا ہے، تو پھر تو خداوند ہمارا خود دفاع کر۔ ملانج تھان، جو خوف و ہراس اور فکر و تشویش کے بوجھ تلے کچلا گیا تھا، اسے لوتھر نے لکھا، فضل اور سلامتی مسیح یسوع میں تجھے حاصل ہو، مسیح یسوع میں نہ کہ دنیا میں، آمین۔ میں ان بڑھتی ہوئی فکروں کو بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جنہوں نے تجھے جلا دیا ہے۔ اگر مقصد بے انصافی پر مبنی ہے تو اسے ترک کر دو، لیکن اگر مبنی بر انصاف ہے تو پھر ہم اس کے وعدوں کو کیوں جھٹلائیں جس نے حکم دیا کہ فکروں کو خاطر میں نہ لاؤ۔ صداقت اور انصاف کے کام میں مسیح یسوع کمی نہیں چاہتا، وہ زندہ ہے، وہ حکومت کرتا ہے، پھر ہمیں کس چیز کا خوف ہے؟ خداوند نے اپنے خادموں کی پکاروں کو سن لیا، اس نے شہزادوں اور منسٹرز کو فضل اور ہمت بخشی ہے تاکہ وہ اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں کے خلاف صداقت کو قائم رکھیں۔ خداوند خدا فرماتا ہے، پہلا پطرس 2:6 میں، دیکھو میں سیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں، جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ ان پروٹیسٹنٹ اصلاح کاروں نے خود کو مسیح یسوع پر تعمیر کیا تھا، اور اس لیے عالم ارواح کے دروازے ان پر غالب نہ آ سکتے تھے۔